الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 22 پارے سے ہوا، جس کے آغاز میں ازواج مطہرات حضور کی پیاری بیویاں، ان کی عظمت کا تذکرہ ہے اور انہیں ہدایت دی گئی، اور ان کے واسطے سے امت کی ماؤں بہن بیٹیوں کو بھی ہدایت دی گئی کہ جب کہ تم کسی غیر سے بات کرو تو اس کے اندر، آواز کے اندر نرمی نہ پیدا کرو، ورنہ کوئی مریض اپنے مرض کی وجہ سے غلط امید لگا بیٹھے گا۔ ہاں، جو ضروری بات ہو مناسب انداز میں کہہ دو، اور پھر اللہ کا تذکرہ، قرآن کی تلاوت اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کرو، اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح تم باہر اپنا حسن اور اپنی زیب و زینت کو دکھاتے نہ پھرو۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں جب باہر نکلا کرتی تھیں تو اپنا دوپٹہ دونوں طرف کا سینے کے بجائے باہ پیچھے پشت کی طرف ڈال دیا کرتی تھی اور سینہ کھول کے چلا کرتی تھی۔ تو قرآن کہتا ہے جاہلیت اولا، پہلے جاہلیت کی طرح، تو آج مغرب کی جاہلیت اخرا نے اس جاہلیت کو مات کر دیا اور اب دوپٹے کی ضرورت ہی ختم ہو گئی اور اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جاتی۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ عورت ضرورت کے درجے میں باہر نکل سکتی ہے لیکن پردے کے ساتھ، لیکن اصل عورت کا زندگی کا وظیفہ گھر کی تعمیر، خاندان کی تعمیر، امت مسلمہ کی تعمیر ہے۔ اگر وہ گھر کے بجائے باہر کی زندگی دفتر کی بن جائے گی تو پھر زندگی کا توازن ختم ہو جائے گا، زندگی کا توازن ختم ہو جائے گا۔ باہر جائے ضرورت کے لیے پردے اور حیا کی چادر کے ساتھ۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے صحابہ کی ازواج کا دل میں ایک مرتبہ خیال آیا، قرآن میں جہاں بھی ذکر آتا ہے مردوں کا ذکر آتا ہے اور مردوں کے ضمن میں عورت کا ذکر بھی آ جاتا ہے، لیکن ان کی چاہتی کہ ہمارا ذکر بھی کھلے طور پہ الفاظ میں آئے، تو پھر قرآن کی یہ آیتیں اتریں کہ مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورتیں ہوں، فرما بردار مرد ہوں یا فرما بردار عورتیں ہوں، اور سچے مرد ہوں یا سچے عورتیں ہوں، اور روزے رکھنے والے مرد ہوں یا روزے رکھنے والی عورتیں ہوں، اللہ سے ڈرنے والے مرد ہوں، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں ہوں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ کی یاد کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اور اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ کوئی بھی ہو، اللہ کے قرب میں مرد عورت دونوں برابر ہیں۔ اس میدان میں جو آگے سبقت کرے گا وہی میدان مار لے گا اور وہی اللہ کا قرب پا لے گا۔ اس میں مرد بھی اس میدان میں دوڑ سکتا ہے، عورت بھی اس میدان میں آگے بڑھ سکتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جہاں اللہ اور اللہ کا رسول کسی بات میں فیصلہ کر دے تو کسی مومن اور مومنہ کے لیے گنجائش نہیں کہ اس فیصلے کا انکار کرے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے انہیں سرخم تسلیم کر لینا چاہیے، گردن جھکا لینا چاہیے۔ پھر ایک خاص واقعہ پیش آیا، حضرت زید کی شادی زینب بنت جاہش سے ہوئی، اللہ کی شان بات بنی نہیں، اور اللہ کا ایک حکیمانہ نظام چل رہا تھا، اللہ اس کے ذریعے جاہلیت کی ایک رسم بد کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ رسم بد یہ تھی کہ منہ بولا بیٹا اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو منہ بولا باپ اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ جاہلیت میں اس شادی کو بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، غلط سمجھا جاتا تھا۔ اللہ اپنی نبی کے عمل سے اس رسم بد کا خاتمہ کرانا چاہتے تھے۔ جب زینب بنت جاہش کی طلاق ہو گئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے یہ حضور کے حرم میں وہ آ رہی تھی، لیکن ذرا خیال تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اللہ رب العزت نے اپنی نبی کو تسلی دی، رہنمائی فرمائی، نہ ڈریں لوگوں سے، صرف اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر پیارے نبی کی پیاری شان اس کا تذکرہ ہے کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ہاں آپ کی بیٹیاں جوان ہوئیں، کوئی آپ کا بیٹا مرد نہیں بنا، جوان نہیں ہوا، بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر فرمایا آپ آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ پھر نبی فرمایا کرتے لوگوں مجھے اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. گویا کہ اللہ نے ایک نبوت کی عمارت بنائی اور پیارا نبی اس عمارت کی آخری اینٹ تھی, نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی. اس کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا کوئی کسی کی نبوت کا قائل ہوتا ہے, وہ قادیانی ہے, وہ قادیانی ہے, وہ زندیق ہے, وہ کافر ہے, وہ پاکستان کے آئین کے اندر بھی کافر ہے اور قرآن اور ساری امت کے اجماع کی روشنی کے اندر بھی وہ کافر ہے. ایک کافر تو ہندی اور عیسائی ہے نا, اس سے تو آپ لین دین کر سکتے ہیں. لیکن ایک کافر قادیانی ہے جو زندیق ہے, جو زندیق ہے, اس سے معاملات کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ ہندو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا بلکہ کافر اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے. قادیانی زندیق ہے, صرف کافر نہیں ہے, زندیق ہے, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو کفر کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور میری نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے. اس لیے وہ زندیق ہے, اس لیے شیزان کا بائیکاٹ مسلمان کی غیرت کا تقاضا ہے اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ مسلمانوں کی غیرت کا تقاضا ہے اور نبی سے محبت و وفاداری کا تقاضا ہے کہ مسلمان اتنا تو غیرت کا مظاہرہ کریں جو اس کے نبی کے دشمن ہیں اور جنہوں نے اس کی نبوت پہ جن ظالموں نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی, مسلمانوں میں اتنی بھی غیرت نہیں کہ ان کی چیزوں کو جسے کہیں کہ چھوڑ دیں. پھر ان کی ساری مصنوعات کی ساری آمدنی کا ایک بڑا حصہ اسی کے لیے خرچ ہوتا ہے کہ قادیانیت کو پرچار اور اس نظریے کو پھیلایا جائے. تو فرمایا قرآن نے کہ اللہ کا نبی یعنی محمد الرسول اللہ آخری نبی ہیں. اے ایمان والو, اللہ کو خوب یاد کرو, صبح بھی اور شام بھی. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے دنیا آخرت میں, بلکہ کسی مسلمان کو بھی بغیر شرعی حکم کے تکلیف دینا حرام ہے. کسی مسلمان کو بھی بغیر کسی شرعی حکم کے تکلیف دینا حرام ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے ایک مسئلہ ذکر فرمایا, کوئی عورت ازواجی بندھن سے وابستہ ہو گئی, پھر شوہر کے ساتھ ابھی تک ازواجی تعلق نہیں ہوا, اس سے پہلے اسے طلاق ہو گئی, تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر چند احکام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مخصوص ہیں کہ آپ کے لیے کن کن رشتوں سے شادی کرنا جائز ہے اور کن کن عورتوں سے آپ کی نکاح کرنے کی اجازت ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور تمام ایمان والوں کو ایک معاشرتی ادب بتایا کہ جب تم کسی کے ہاں کھانے جاؤ یا کھانا کھا لو اور دعوت ملے تو خیال کرنا, اس گھر میں جانے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ اتنا پہلے نہ جاؤ یا کھانے کے بعد اتنی دیر نہ بیٹھو کہ گھر والے کو تکلیف ہو, ہاں, اور وہ تنگی محسوس کرے اور شرم کے مارے تمہیں کہہ تو نہ سکے, لیکن اس کے لیے تم پریشانی کا باعث نہ بنو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت زینب بنت جحش سے شادی کی, آپ نے ولیمہ کیا, کچھ حضرات تشریف لے آئے اور وہ آپس میں باتیں کرنے لگے, تو اللہ کے نبی باوجود کہ تکلیف محسوس کر رہے تھے لیکن حیا کی وجہ سے منع بھی نہیں کر پا رہے تھے, تو یوں اللہ نے ایک ادب بتا دیا کہ ایسا نہ کیا کرو. پھر اللہ نے پردے کا ایک حکم بتایا کہ ستر عورت کی اور ہے, پردہ اور ہے. ستر تو یہ ہے کہ جب عورت نماز پڑھتی ہے تو پورے ستر کے ساتھ نماز پڑھتی ہے, لیکن اس کا چہرہ, اس کی ہتھیلیاں, اس کے پاؤں کھلے ہوتے ہیں, یہ ستر ہے عورت کا. اور ایک ہے عورت کا پردہ, پردہ یہ ہے کہ جب وہ باہر نکلے یا کسی غیر مرد کے سامنے آئے تو اس کا چہرہ ڈھپا ہوا ہو, صرف آنکھ نظر آ رہی ہو. اسی کا ذکر قرآن کی اس آیت میں فرمایا, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ, جب تمہیں کوئی نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو, کس سے کہا جا رہا, صحابہ سے, بتائیے صحابہ سے کیا ہمارے دل زیادہ صاف ہیں. اور کس سے مانگا جا رہا, پیچھے پردے کے پیچھے کون ہیں, حضور کی بیویاں جو روحانی ماں ہیں, ان سے زیادہ ہماری بیٹیاں اور بہنیں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں. لیکن قرآن کہہ رہا, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ, جب صحابہ حضور کی بیویوں سے کوئی چیز مانگیں تو بیچ میں پردہ حائل کر دیں. پردہ حائل کر دے. بس چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو کیا ضرورت تھی بیچ میں پردہ حائل کرنے کی. ہاں ہاں بیچ میں پردہ حائل, ہاں چہرے کا پردہ سطر میں داخل نہیں ہے لیکن غیر مت کے سامنے چہرے کا پردہ فرض ہے. اسی کا ذکر فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ, اسی کا تذکرہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو, سلام بھیجو. اللہ بھی بھیجتا ہے, فرشتے بھی بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی اپنی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو. اس کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں, کوئی مخصوص گھڑی نہیں, کسی وقت بھی اپنے نبی پہ بیٹھ کر, کچھ دیر بیٹھ کر درود و سلام بھیجا کرو. اور یہ تصور کیا کرو کہ اللہ کے نبی نے کس قدر ہم پہ احسانات ہیں, بلکہ سچ یہ کہ اسی کے بدولت اور اس کے فضل و احسان سے آج ہمارے اندر کچھ تھوڑی بہت انسانیت ہے. ہاں اور ہمارے زبانوں پہ آج کلمہ ہیں, یہ سب اس کے احسانات ہیں, اسی کے توفیل ہے. تو پھر اس پہ درود و سلام پڑھنا اس امت پر نبی کا حق ہے, نبی کا حق ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے اپنے نبی سے کہا اے نبی کہہ دو قل لازواجک, اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے, کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنی اوڑھنی اپنے چہرے پہ ڈال لیا کریں. یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنی اوڑھنیاں اپنے چہروں پہ ڈال دیا کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ شریف خاندان کی بیٹی ہے اور یہ شریف عورتیں ہیں, یہ مسلمان عورتیں ہیں, تاکہ راستے پہ چلنے والے منافق انہیں چھیڑے نہیں. اور اگر پھر بھی یہ منافق باز نہ آئے تو ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو کافر دشمن کے ساتھ ہوتا ہے, ان پر پھر اللہ کی لعنت ہے اور پھر ان کی پکڑ ہوگی. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر آپ سے یہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی, آپ کہہ دیں قیامت کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے. پھر اللہ نے آخرت کا ایک منظر ذکر فرمایا کہ جب لوگ الٹے منہ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے تو وہاں جو پیچھے چلنے والے تھے اپنے پیشواؤں کو کوسیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے ساتھ یہ حال ہوا ہے, اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ تو انہیں دگنا عذاب دے, انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا تم اپنے نبی کو تکلیف نہ دینا جیسے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی. اور ایمان والو سچی بات کہنا, اللہ سے ڈرتے رہنا, اللہ تمہارے احوال درست کر دے گا, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, اور اللہ نے جو ذمہ داری تمہارے اوپر امانت کی ڈالی ہے ہاں اسے صحیح طور پہ بجا لانا, اور جو بجا نہیں لاتے وہ ظالم ہیں, وہ جاہل ہیں. اللہ ایسے منافقین کو عذاب دے گا, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ سبا کا تذکرہ ہے جس کے آغاز میں اللہ کی بڑائی ہے, زمین و آسمان کا سارا نظام اسی کے اختیار میں ہے, زمین کے نیچے کوئی چیز, آسمان کے فضاؤں میں کوئی چیز, سب اللہ کے علم میں ہے. وہی ہے جو چھوٹی چیز کو بھی جانتا ہے, بڑی چیز کو بھی جانتا ہے. اور پھر ساتھ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے غیر معمولی سلطنت عطا فرما دی, اور حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام ان کو بھی اللہ نے غیر معمولی آواز نصیب فرمائی اور لوہا ان کے لیے نرم کر دیا جس سے وہ, جسے کہیں کہ وہ زرے بنایا کرتے تھے اور ڈھال بنایا کرتے تھے اور جنگ کے لیے سامان تیار کیا کرتے تھے. اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا, جنات کو مسخر کر دیا. اور پھر جب ایک مرتبہ حضرت سلیمان بیت المقدس کی تعمیر جنات سے کروا رہے, خود شیشے کے کمرے میں بیٹھے اور وہیں آپ کی روح قبض ہو گئی, لیکن جنات کو پتہ کوئی نہیں تھا. انہیں اس وقت پتہ چلا جب آپ کی لاٹھی کو کیڑا لگا, دیمک لگا, اور اس کی وجہ سے وہ گر گئی. تب انہیں پتہ چلا کہ سلیمان کا تو انتقال ہو گیا, تو بتایا کہ جنات بھی غیب نہیں جانتے. ہاں جنات بھی غیب نہیں جانتے. پھر قوم سبا کا تذکرہ ہے جنہیں اللہ نے بڑی خوشحال زمین دی تھی, جہاں ڈیم کا شاندار نظام تھا, زراعت بہت شاندار تھی, اور لمبی میلوں ہاں میل دائیں طرف اور بائیں طرف باغات کا ایک سلسلہ تھا, فضا اور موسم اتنا شاندار, کوئی شخص اس ملک میں قدم رکھتا تو اگر اس کے سر پہ جوئیں ہوتی وہ بھی مر جایا کرتی تھی, اور باغات ایسے پھلدار کہ کوئی شخص سر پہ ٹوکرا رکھ کے باغ سے گزرتا بغیر ہاتھ لگائے کسی شاخ کو صرف گزر جائے تو پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جایا کرتا تھا. ایسی اللہ کی نعمتیں. لیکن فرمایا اس قوم نے اللہ کی اس نعمتوں کی نہ شکری کی, اللہ نے ڈیم توڑ دیے, پانی بہا دیا اور ان کی ساری کھیتیں اور زراعت اور ان کے سارے باغات اجڑ گئے. پھر بیریاں اگنے لگ گئیں اور پھیکے پھیکے جسے کہیں کہ پھلوں کے چند درخت آ گئے. فرمایا ہم ایسی ناشکروں کو سزا دیا کرتے ہیں, ناشکری کرنے والوں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں. پھر اللہ کے توحید کا تذکرہ ہے. فرمایا جنہیں تم پکارتے ہو نہ وہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں, اکیلا اللہ ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہے. اور فرمایا کل قیامت کے دن جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے وہ افسوس کریں گے. وہاں کمزور لوگ جیسے کہیں کہ اپنے پیشواؤں کو کوسیں گے اور پیشوا اپنے کمزور لوگوں کو کوسیں گے. اس کا جھگڑا جو جہنم میں ان کے درمیان ہوگا اس کا تذکرہ ہے. اگر کہیں تکلیف آ بھی جائے تو اگر ایک دوسرے کا کوئی آدمی سہارا بن جائے تو تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے, اور جب تکلیف آئے اور آدمی ایک دوسرے پہ تکلیف ڈالنے لگ جائے یہ دگنی تکلیف ہوتی ہے. اگر گھر میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو میاں بیوی ایک دوسرے کو تسلی دے تو معاملہ دل کو ذرا تسلی ہو جاتی ہے, لیکن اگر وہ مرد پہ ڈالے مرد عورت پہ ڈالے تو یہ دگنی تکلیف ہو جاتی ہے, یہ دگنی تکلیف ہو جاتی ہے. اسی طرح جہنم کے اندر ایک عذاب تو یہ کہ وہاں عذاب ہوگا اور دوسرا یہ کہ وہاں جہنمی آپس میں جھگڑیں گے, ہر ایک دوسرے کو الزام ڈالے گا کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا کہ کچھ کفار اپنی دنیاوی ترقی کو اور خوشحالی کو اللہ کا قرب کا ذریعہ سمجھا کرتے تھے. اس کی مذمت فرمائی. فرمایا رزق کو اللہ کے اختیار میں ہے, کسی کو وسیع دیتا ہے کسی کو تنگ دیتا ہے, وہ اللہ حلیم علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے, اور قوم کو دعوت فکر دی اکیلے اکیلے دو دو کر کے. ذرا سوچو تو صحیح, فکر تو سرز کرو کہ تمہارے پاس جو رسول آیا ہے اس کو جنون نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا ہے, اور یہ تم سے کچھ بھی مطالبہ نہیں کرتا, یہ اپنی مزدوری بھی اللہ کے ذمے کہتا ہے کہ میری مزدوری اللہ کے حوالے ہے, اللہ ہی مجھے بہترین اس کا بدلہ دے گا. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ فاطر ہے, اس کے آغاز کے اندر بھی اللہ کی بڑائی ہے. پھر اللہ نے فرمایا لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے, قیامت آنے والی ہے, دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے, شیطان تمہارا دشمن ہے, اسے دشمن سمجھ کے زندگی گزارو. یہ تو کوشش کر رہا کہ اس کا جہنم کا جتھا اور مضبوط ہو جائے. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ عزت کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں, فللہ العزت الیہ جمیعا, عزت کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں, اس سے اس کے حکموں کی عزت کراؤ کرو گے اللہ تمہیں عزت دے گا, تم اس کے دین کی عزت کرو گے اللہ تمہاری عزت کرائے گا, اور اگر تم نے اس کے دین کو نظر انداز کر دیا اور رسوا کر دیا پھر تم بھی دنیا میں رسوا ہو جاؤ گے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جیسے دو دریا میٹھے اور کڑوے برابر نہیں ہو سکتے تو ایسی ایمان والا اور کفر والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پھر اللہ کی قدرت ہے, اہل سارے انسانوں سے کہا تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہوں, لیکن اللہ بڑا غنی ہے. ساری کے ساری دنیا لوگ ایک فاسق فاجر کی طرح ہو جائیں, اللہ کی سلطنت میں فقر فرق کوئی نہیں آئے گا, اور سارے انسان ایک فرما بردار بندے کی طرح ہو جائیں تب بھی اللہ کے شان میں اضافہ کوئی نہیں ہوگا, وہ تو ویسی تعریفوں کا مستحق ہے. اور فرمایا جس طرح اندھیرا اور روشنی, گرمی اور سردی یہ برابر نہیں, ایسا ایمان والا اور نافرمان, کفر شرک کرنے والا, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی کتاب جو اللہ نے اتاری ہے, فرما بعض لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں لیکن ظلم بھی کرتے ہیں, کیا مطلب مسلمان ہو کر گناہ بھی کرتے ہیں, اور بعض وہ ہیں جو صرف واجبات اور فرائض پر اکتفا کر کے لیکن گناہ نہیں کرتے, اور تیسرا وہ طبقہ ہے جو اللہ کا بہت قرب پاتا ہے کہ فرائض اور واجبات کے ساتھ خوب نوافل اور مستحبات کا بھی اہتمام کرتا ہے. اور میں پہلا طبقہ جو صرف ایمان لایا لیکن نافرمانی پر کمرہ بستہ ہو گیا یہ ظالم ہے, اپنے ظلم کی سزا جہنم میں چکھے گا پھر جنت میں داخل ہوگا, اور دوسرے دونوں طبقے اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا اور اللہ وہاں بہترین جگہ انہیں ٹھکانہ دے گا, اور جنتی وہاں کہیں گے اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے تُو نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، اب تو یہاں نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی نہ فضول بات ہوگی، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا اللہ زمین و آسمان کے غیب کو جاننے والا ہے، اور مشرکوں سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن پر تم تکیے لگائے بیٹھے تھے کہ مشکل گھڑی میں تمہارا ساتھ دیں گے اور تمہاری مشکل کو دور کریں گے اور تمہارے لیے نجات دہندہ بن جائیں گے، آج وہ کہاں ہیں نظر نہیں آ رہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر مشرکین کی ایک بات وہ کہا کرتے تھے، قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ ہمیں کوئی رسول دے دے اور کوئی ہدایت نامہ دے دے ہم لوگوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ ہاں لیکن فرمایا جب رسول آیا، ہدایت کی تک کتاب آ گئی، تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے کے آتے تکبر کیا انہوں نے اور نبی کے خلاف بری بری تدبیریں کیں، اور اس تدبیروں نے انہیں آ کے گھیر لیا، انہیں آ کے گھیر لیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا زمین پہ چل کے تو دیکھو، اس سے پہلے تم سے زیادہ لوگ وسائل والے، خوشحالی کے اندر، اسباب کے لحاظ سے، صحت اور توانائی کے لحاظ سے، عمروں کے لحاظ سے، زندگی کے لحاظ سے تم سے زیادہ خوشحال اور صحت مند اور بڑی عمروں والے تھے، لیکن جب انہوں نے نبی کی تکذیب کی دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ ہر گناہگار کے گناہگاری پر فوراً پکڑ لے، اگر اللہ ہر گناہگار کو اس کی گناہگاری پہ فوراً پکڑ لے، فرمایا زمین پر کوئی چھپایا چلنے والا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کے ساری زندگی سے خوب باخبر ہے، خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدی، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔بھائی وہ الحمدللہ اعتکاف کے ساتھیوں کے نام لگ گئے ہیں، جن کے لگ گئے ہیں وہ اللہ کا شکر بجا لائیں، اور جن کے نہیں لگے وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئے، اور اللہ کی ذات سے امید انہیں بھی ثواب ملے گا، لیکن گنجائش کے مطابق کوشش کی ہے جتنا زیادہ ساتھیوں کو موقع مل جائے۔